السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نورا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا بد له نظيرا. ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله حبيب الله بلا كافة الناس بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لقرآن كريم لا يمسه إلا المطهرون صدق الله العظيم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن في الصلاة أفضل من قراءة القرآن في غير الصلاة، وقراءة القرآن في غير الصلاة أفضل من التسبيح والتكبير، والتسبيح أفضل من الصدقة، والصدقة أفضل من الصوم، والصوم جنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه البيهقي في شعب الإمام. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، قرآن مجید کی دو ایک آیتیں وہ پڑھی گئی جن میں قرآن مجید کے پڑھنے کے بارے میں خصوصی آداب کا تذکرہ ہے، اور خاص طور پر امام بیہقی رحمتہ اللہ علیہ کی شعب الایمان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی روایت پیش کی گئی ہے، اسی کے گرد و پیش آج قرآن مجید کی عظمت و اہمیت اور اس کی تلاوت و تحیلت اور اس کی قراءت کی ضرورت اور اس کے تقاضوں کی طرف ایک ہلکی پھلکی مخاطبت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں قرآن مجید کا پڑھنا یہ افضل ہے غیر نماز میں قرآن پڑھنے سے. ایک ہے آپ کی نماز والی حالت، اور ایک ہے وہ حالت کہ جس میں آپ نماز میں نہیں ہیں، خارج صلات ہیں، تو نماز سے ہٹ کر بھی ہم قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں اور نماز کے اندر بھی قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں. لیکن روایت جس بات کا اشارہ دے رہی ہے وہ یہ ہے کہ قراءت قرآن آپ چاہیں یوں کریں یوں کر یہ بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن کہیں زیادہ افضل ہے یہ بات کہ آپ نماز میں قرآن کی قراءت اور اس کی تلاوت کریں. جیسے تراویح میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، وہ قراءت القرآن کی صلاح کی ایک مثال ہے. آپ نوافل میں پڑھتے ہیں، آپ فرائض میں، واجبات میں، سنن میں قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، تو نماز والی حالت میں قرآن مجید کا پڑھنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے اس حالت میں قرآن پڑھنے سے جس حالت میں آپ حالت نماز میں نہیں ہیں. روایت کا دوسرا جز یہ ہے فقراۃ القرآن فی غیر الصلاۃ افضل من التسبیح والتکبیر، غیر صلات میں، خارج صلات میں، نماز سے باہر والی حالت میں آپ کا قرآن مجید پڑھنا یہ کہیں زیادہ افضل ہے تسبیح و تکبیر سے. کوئی آدمی سبحان اللہ پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ وبحمدہ پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ رہا ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ رہا ہے، تو تسبیح و تکبیر کے مقابلے پر قرآن مجید کی قراءت اور اس کی تلاوت کو فضیلت والا بتایا گیا. یہ روایت کا دوسرا حصہ ہے. روایت کا تیسرا حصہ یہ ہے کہ والتسبیح افضل من الصدقہ، اور تسبیح جو ہے یہ کہیں زیادہ افضل ہے صدقے سے، تسبیح کہیں زیادہ افضل ہے صدقے سے. آدمی اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے، اور ایک شکل یہ ہے کہ آپ مستحقین کے اوپر اپنا مال خرچ کر رہے ہیں، تو صحیح شعور کے ساتھ، صحت اعتقادی و صحت فکری کے ساتھ آپ جو اللہ کی پاکی میں مشغول اور مصروف ہیں اور منہمک ہیں، اس کو کہیں زیادہ فضیلت والا بتایا گیا، یہ صدقے ہے. روایت کا اگلا ٹکڑا یہ ہے والصدقہ افضل من الصوم، صدقے کو فضیلت حاصل ہے روزے کے مقابلے میں، صدقہ زیادہ فضیلت والا ہے روزے کے مقابلے میں. ظاہر ہے کہ روزہ آدمی کا ایک پرسنل عمل ہے، شخصی عمل ہے، انفرادی عمل ہے، اور صدقے میں دوسرے کی بھلائی مطلوب ہے. ایک ہے اپنے اوپر کسی بھلائی کے دروازے کو کھولنا، اور ایک ہے امت کے حق میں کچھ کام آ جانا، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. اس لیے بتایا گیا کہ یہ صدقہ افضل ہے یہ روزے سے. اور آخری جملہ یہ الصوم جنت من النار، روزہ وہ دوزخ کے آگ سے، عذاب سے ڈھال ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دیتے جو روزے دار ہوتا ہے. جہنم کے عذاب کو ہٹا دیا جاتا ہے، دور کر دیا جاتا ہے، اس شخص کو محفوظ کر لیا جاتا ہے روزے دار کو. تب آپ دیکھیے کتنے بتلانا اس روایت میں یہ ہے کہ جب روزے کو جہنم کی آگ سے ڈھال بتایا گیا، تو پھر اس سے کہیں افضل صدقہ، اور اس سے کہیں افضل تسبیح، اور اس سے کہیں افضل قراءت قرآن فی غیر الصلاۃ، اور اس سے کہیں افضل قراءت القرآن فی الصلاۃ. بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ صاحب کبھی کہتے ہیں کہ تسبیح افضل ہے، کبھی بولتے ہیں نفل افضل ہے، کبھی بولتے ہیں ذکر افضل ہے، کہیں بولتے ہیں ولا ذکر اللہ اکبر، کہیں کہتے ہیں کہ نماز اصل ہے، جی بین الارضی و بین الکفر ترک الصلاۃ، کبھی روزے کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں، میں ہی اس کا بدل بن جاتا ہوں. تو کبھی یہ، کبھی وہ، یہ کیا بات ہوتی ہے؟ یہ جو فرق ہوتا ہے دو وجوہات سے ہوتا ہے خصوصیت کے ساتھ. ایک یہ ہے کہ آدمی کا جو شخصی عمل ہوتا ہے اس کے اعمال میں ایک کو دوسرے کے مقابلے پر ترجیح ہوتی ہے. سمجھے نا؟ مثال کے طور پر ایک نوجوان ہے، تسبیح تو خوب پڑھ رہا ہے، ایک ہزار، دو دو ہزار، پانچ پانچ ہزار، دس دس ہزار، لیکن اب جی لیکن اس کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ وہ والدین کے بارے میں، ان کی خدمت، محبت، عظمت، اطاعت کے بارے میں لاپرواہ ہے، تو وہاں پر یہ کہا جائے گا کہ تمہاری تسبیحات سے لاکھ درجہ افضل یہ ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی اطاعت کرو. تو شخصی طور پر آدمی جن اعمال کو اختیار کرتا ہے، ایک عمل کو دوسرے عمل کے مقابلے میں فضیلت اور ترجیح حاصل ہوتی ہے، ایک چیز تو یہ ہوتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی عمل ہوتا ہے، لیکن ایک وہی عمل اگر ایک شخص کرے تو کم درجے کی بات ہوتی ہے، اور وہی عمل دوسرے شخص کرے تو بہت بڑے مرتبے بہت بڑے درجے کی بات ہوتی ہے, بہت بڑے درجے کی بات ہوتی ہے. بتائیے مثال کے طور پر آپ ایک آدمی کے پاس ٹوٹل 100 روپے ہیں, اب اس کے بارے میں اس نے یہ کیا کہ بھائی ٹھیک ہے میں اس میں سے 50 روپے فقیر کو دے رہا ہوں, غریب کو دے رہا ہوں, سمجھ رہے بھائی. تو اب ایک آدمی وہ ہے جس کے پاس 1000 روپے ہیں, ان میں 20-25-30-40-50 روپے جو ہے غریب کو دے رہا ہے. تو آپ اصل حقیقی تحقیق کے اعتبار سے یہ ہوتا ہے کہ جو 100 روپے میں سے 50 روپے خرچ کرنے والا شخص ہے اس کے بارے میں یہ بات کہی جائے گی کہ اس 1000 پتی لکھ پتی سے ان کہیں زیادہ افضل ہے, اس لیے کہ اس کے جذبات اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ طاقتور ہیں. تو شخصی طور پر جو اعمال ہوتے ہیں ان اعمال میں تفریق ہوتی ہے. اور بعض مرتبہ کیا, اب آپ جی مارے گئے کارگار ہیں, کفار جی ٹوٹ پڑے ہیں, تلواریں چھن رہی ہیں اور لوگ انتہائی پریشان حیران ہیں, اب ایسے وقت میں ہم جو تسبیح لے کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ویسے وقت میں جہاد افضل ہو جاتا ہے. تو کہیں پر جہاد افضل ہوتا ہے, کہیں پر قرآن کا پڑھنا افضل ہوتا ہے, کہیں پر ذکر افضل ہو جاتا ہے. یہ ایک 5 آدمی خالی بیٹھے ہوئے ہیں گپ بازی کر رہے ہیں جی, گپ بازی کر رہے ہیں, کسی کو کچھ آتا نہیں, پورے جاہلوں میں مطلع ہے جی. اب ان لوگوں کو صرف درود آتا ہے, کوئی تجویز آتی ہے, ان سے کہا جائے کہ بھائی یہ تمہارا خاموش رہنے سے درود شریف تمہارا پڑھنا لاکھ درجے بہتر ہے, بس یہی پڑھو تم, سب اور تو کچھ آتا نہیں, بولے بس تم وہی کرو. بس ایسا ہوتا ہے حالات کی مناسبت سے, موقع اور محل کے اعتبار سے اعمال کے درجات فرق ہو جاتے ہیں. اللہ پاک نے رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کو اس مہینے سے خاص نسبت اور تعلق ہے. اور خاص بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ پاک نے جو صحیفے اتارے, اللہ نے جو کتابیں اتاری ہیں اس کے بارے میں آپ کچھ ارشاد فرما دیں کہ کتنی ہیں, کیا ہیں, کس طرح کی ہیں, کچھ بات اس بارے میں. تو ایک بات اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلائی کہ اللہ پاک نے 100 صحیفے اتارے, اس میں سے 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر اور 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر اتارے, 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور 10 صحیفے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتارے. اور خاص طور پر 4 کتابیں اللہ پاک نے اتاری, ایک توریت, دوسرے زبور, تیسرے انجیل, چوتھے قرآن مجید. اچھا جتنے صحیفے اتارے گئے اور جتنے جی کتابیں اتاری گئیں, چاہے وہ توریت ہو, چاہے وہ زبور ہو, چاہے وہ انجیل ہو, چاہے وہ قرآن مجید ہو, یہ رمضان المبارک ہی کسی نہ کسی ساعت میں, کسی نہ کسی دن, کسی نہ کسی تاریخ میں اتارے گئے. کوئی پہلی کو اتاری گئی, کوئی 4 کو اتاری گئی, کوئی 13 کو اتاری گئی, کوئی 24 کو اتاری گئی, کوئی 26-27 کو اتاری گئی. بہرحال اللہ نے رمضان المبارک کے اندر اپنا خصوصی کلام اتارا. اس مبارک مہینے سے اللہ تعالیٰ کے کلام کو خاص مناسبت ہے, اسی لیے اس کی بڑی اہمیت ہے کہ آدمی اس مبارک مہینے میں ایک اللہ کے مبارک کلام کو پڑھتا رہے. اور ایک ایک گھر پر جتنا چاہے اللہ تعالیٰ نواز. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز میں پڑھ رہا ہے قرآن کا حرف اور کھڑی ہوئی حالت میں ہے تو اس کو ایک حرف کے بدلے میں 100 نیکیاں ملتی ہیں, ایک حرف کے بدلے میں 100 نیکیاں. قرآن بھی پڑھ رہا ہے بیٹھ کر پڑھ رہا ہے, مثلا نفل پڑھ رہا ہے بیٹھ کر پڑھ رہا ہے, یا اجازت سے کوئی معذور ہے مجبور ہے بیٹھ کر پڑھ رہا ہے, تو بیٹھ کر پڑھا جانے والا جو قرآن ہے حالت نماز میں اس کے ایک حرف پر 50 نیکیاں ملتی ہیں. اچھا نماز میں نہیں پڑھ رہا ہے بلکہ نماز سے باہر خارج صلات ہے, خالی ہے, نماز میں نہیں ہے, خارج صلات ہے لیکن وضو کی حالت پر ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک حرف پر 25 نیکیاں دیتے ہیں. اور خارج صلات میں ہے مگر وضو سے نہیں ہے, بغیر وضو کے پڑھ رہا ہے, پڑھ سکتا ہے بغیر وضو کے, آدمی قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے, تو اس کو ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ پاک کو خواب میں دیکھا, تو حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ آپ تک پہنچنے کا قریبی راستہ بتائیے. تو اللہ نے کہا کہ قرآن, تلاوت قرآن. حضرت امام احمد رحمت اللہ علیہ نے خواب ہی میں اللہ میاں سے یہ بات پوچھی کہ اللہ سمجھ کر بغیر سمجھے. تو اللہ نے کہا سمجھ کر بھی بغیر سمجھے بھی, دونوں طریقے سے ایک قریبی راستہ ہے. تو ایک آدمی وہ ہے اگر کسی کو الفاظ یا الفاظ کے ساتھ معنی یاد ہے ماشاءاللہ, کسی کو معنی کے ساتھ تفسیر یاد ہے بہت اچھا, اگر کسی کو تفسیر کے ساتھ ساتھ جی اس کے احکام یاد ہیں تو ماشاءاللہ نور ملا نور. اور اگر کوئی متعلقہ حکم پر عمل کر رہا ہے وہی اس کی خوبیوں اور محاسن کو کیا کہنے, اگر وہ ان تمام چیزوں کی دعوت انسانوں میں دے رہا ہے تو وہ تو بہت زیادہ نورانی انسان ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو تلاوت کا حق ادا کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. الفاظ الفاظ کے ساتھ معنی, معنی کے ساتھ تفسیر, تفسیر کے ساتھ حکم, حکم پر عمل اور ان تمام چیزوں کی دعوت حق کی تلاوت کے اعتبارات ہیں. اس قرآن کی بڑی عظمت رہنی چاہیے اپنے دل میں اور اس کا بڑا مقام رہنا چاہیے اپنے دل میں اور بڑا لگاؤ رہنا چاہیے اس مسلمدار کلام سے ہمارا. اور یہ رمضان ہی تک خاص نہیں رہنا ہے, تو یہ جو کلام ہے اللہ کا, یہ اللہ کا کلام کیوں بھائی رمضان میں رہتا ہے شوال میں نہیں رہتا ہے کیا؟ یعنی صاحب کلام نعوذ باللہ بھر جاتا ہے. جو اللہ اب ہے وہ تو باقی مہینوں میں بھی رہیں گے, جو اللہ پہلے تھے وہ اللہ اب بھی ہیں, جو اللہ تعالیٰ اب ہیں آئندہ بھی رہیں گے, وہ تو ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گے. اچھا جو کلام پہلے تھا وہ اب بھی ہے اور جو کلام اب ہے وہ باقی بھی رہے گا اور قیامت تک رہے گا جب تک اللہ کو منظور رہے گا. تو اللہ تعالیٰ کا یہ کلام تو باقی رہے گا, اور پھر ہم لوگ کدھر غفلت کی نیند سوتے ہیں؟ رمضان میں کس بنیاد پر پڑھ رہے ہیں؟ بھائی اللہ اللہ نے کہا ہے. اور کس بنیاد پر پڑھ رہے ہیں؟ تو شریعت نے کہا ہے, اللہ کے رسول نے کہا ہے. اور شوال میں کس نے کہا ہے غائب ہو جانے کے لیے؟ بھائی ایک حکم تو ہم پورا کر رہے ہیں اللہ کا, اللہ کے رسول کا, لیکن جو اس کے حقوق ہیں ان کی رعایت بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے. اسی لیے ملت کے عزیزوں, قرآن پاک کی عظمت اور اس کا دھیان خوب جمع کر اللہ سے لگو اور تعلق پیدا کر کے اللہ کے کلام کو خوب طریقے سے پڑھنا چاہیے. جہاں تک کہ عظمت کو سمجھنے کا تعلق ہے ایک اشارہ کافی ہو جانا چاہیے. اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ انا عرضنا الامانة علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. ہم نے یہ قرآن, یہ امانت, یہ کلام جب منزل امانت ہے ہم نے آسمانوں پر پیش کیا, زمین پر پیش کیا, پہاڑوں پر پیش کیا جی کہ اٹھا لیں. فابین ان یحملنها اٹھانے سے رہے, صلاحیت رہی تھی ان میں, واشفقن منها ڈر گئے کہ مالک آپ کا کلام اور ہم اٹھا لیں یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے. وحمل اہل انسان, انسان نے اس کلام مبارک کو اٹھا لیا. یہ تو مفسرین کرام یہ کہتے ہیں کہ وہ مبارک کلام جس کو اللہ نے پیش کیا مخلوقات کے اوپر, آسمان نہیں اٹھا سکے اور زمین نہیں اٹھا سکی, پہاڑ نہیں اٹھا سکے, انسان کامل جناب محمود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھا لیا. تو جہاں ایک طرف کلام کی عظمت معلوم ہوتی ہے وہاں پر عظمت رسالت میں آپ بھی معلوم ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام, آپ کا مرتبہ, آپ کی صلاحیتیں, حمل ہر انسان, انسان کامل نے اٹھا لیا, انسان نے اٹھایا, اللہ نے وہ صلاحیت رکھی, وہی وسیلہ اور صدقہ ہے کہ قیامت تک کے آنے والے حفاظ اللہ کے اس مبارک کلام کو یاد کرتے رہے. یہ عظمت والا معاملہ ہے. کیسا پڑھنا چاہیے قرآن مجید کو؟ قرآن مجید کو پڑھنا کیسا چاہیے؟ قرآن مجید کے پڑھنے کے بہت سے آداب ہیں. بہت سے آداب وہ ہیں جن کا تعلق ظاہر سے ہے, بہت سے آداب وہ ہیں جن کا تعلق باطن سے ہے. جن 10 منٹ میں آپ سے ان تمام چیزوں کا احاطہ اور احساس ہم نہیں کر سکتے, اشارتاً وہ ایک باتیں رکی ہے دیتے ہیں. ظاہری آداب میں سے یہ بات ہے کہ آدمی پاک رہے, باوضو رہے جی, اور قبلہ رو رہے, بیٹھے, عظمت کے ساتھ اللہ کا مبارک کلام اپنے ہاتھوں میں لے اور قرآن مجید ہاتھوں میں لے لے یا رحل پر رکھے, پر روح قبلہ ہو, اور اس کے بعد قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرے. بے ادبی کے ساتھ نہیں کرنا. کوئی آدمی مجبور ہے کرسی پر بیٹھنا پڑ رہا ہے اور کوئی آدمی معذور ہے, اس کو جی لیتے ہوئے پڑھنے کا کچھ کی صورت ہے, اس کے سوا کچھ ہے نہیں, اس طرح کچھ عذر والے احکام ہیں تو ایک علیحدہ بات ہے. لیکن کوئی ٹانگ پہ ٹانگ ڈالے پڑ رہا ہے, कोई आदमी भागते भागते बढ़ रहा है और कोई आदमी दौड़ते दौड़ते चढ़ रहा है और कोई आदमी बस टोपी निकाले पड़ रहा है और कोई आदमी लेटे लेटे जिस बेहंगम अंदाज से बेअदबी से पढ़ रहा है, न कुरान की अजमत है, न उससे मोहब्बत है, न लगाव है, न अदब है, न रियायत है, तो मेरे दोस्त बेअदबी के साथ कुरान मजीद का मामला बड़ा नाजुक हो जाता है और वो आदमी महरूम किस्मत हो जाता है। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। अदब वाले इंसान वो जहन में पा लेता है और बेअदब आदमी महरूम हो जाता है। तो उधर है मजबूरी, यही कलाहदा चीज है, लेकिन आदाब की रियायत करते हुए कुरान मजीद की तिलावत करना चाहिए। अजी और इसी अदब की बुनियाद पर अल्लाह पाक ने पता नहीं किस किस को अल्लाह ताला सरफराज फरमाते ज़ेली तौर पर याद आ गई बात। सबाउद्दीन अब्दुल रहमान ने अपनी किताब बज़्मे सूफिया के किसी हिस्से पर हज़रत चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि अलैह के हालात लिखते हुए लिखा है, इशारतन ज़िक्र कर रहा हूँ इसको, कि एक मरतबा आपने सुल्तान महमूद गज़नवी को ख्वाब में देखा और कहा कि सुल्तान तुम्हारे साथ अल्लाह मियां का क्या मामला हुआ। उसने कहा कि साहब मेरे साथ रहम का, करम का, आफियत का मामला हो गया है। आपने कहा कि वो हो तुम समाजी काम किए, बहबूद के काम किए, सल्तनत के काम किए, हुकूमत के ये और वो, पता नहीं अल्लाह ताला को तुम्हारी कौन कौन सी अदा पसंद आई। उसने कहा कि नहीं साहब ये सब चीजें काम नहीं आ सके। बोले फिर कोई खास बात बता सकते हैं? उन्होंने कहा कि हाँ बात दरअसल एक है, वो मामूली सी है, वजह है वो ये है कि एक मरतबा जिंदगी में मेरे दोस्त ने मुझे दावत दी। मैं दावत में गया, वहाँ दोस्तों ना ताल्लुक है, तो उसने कहा कि रात हो गई है और आपको जाने की जरूरत नहीं है, यहीं आराम कर लें। दोस्ताने में आदमी बहुत सी चीजें कबूल कर लेता है, तो आराम करने का फैसला किया महमूद गज़नवी ने। उसके बाद जब उसके लिए बिस्तर रखा गया जहाँ पर लेटने के लिए, आराम करने के लिए कह दिया गया था, वहाँ पर जब सोने का वक्त आया तो बैठा बिस्तर पर और उसके बाद लेटना चाहता था, अचानक नजर सामने थोड़े से फैसले पर, ये बाइंती की तरह थोड़े से फैसले पर कुरान मजीद, मेहराब में कुरान मजीद के फटे हुए अवराक रखे हुए थे। अल्लाह जमीर का चोट लिया और कहने लगा कि कुरान के अवराक उधर बाइंती की तरफ है, अगर जो कुछ फासले पर है मगर मुनासिब नहीं मालूम होता, अदब के खिलाफ बात है, बेहतर यह है कि वो अवराक को वहां से हटाया जाए तो लेटने में सहूलत हो जाएगी। ये सोच लिया, अब किसी को हुक्म देने के मौकफ में था कि मियां वो अवराक वहां से उठा किसी और जगह महफूज कर दो, ये ताकि जी अदब हो जाए, अदब भी हो जाए और काम भी बन जाए और हमें आराम भी कर सकें। लेकिन जैसे ही अब इरादा करता था कि किस तरह हुक्म देकर वहां से औरा हटा ले, अचानक उनको महमूद गज़नवी के जमीर ने एक दूसरा कचोका लगाया और ये बात कही कि अपने पांव फैलाने के लिए अल्लाह के और अल्लाह के कलाम के औरा को अपनी निगाह से हटा रहे हैं, इसमें भी बेअदबी का शायबा है महमूद, इसमें भी बेअदबी का शायद। उसने कहा अच्छा ठीक है, उसको उसी मुकाम पर रखो, मैं रात भर सोने का नहीं, ऐसे ही बैठूंगा। इसी तरह रात कट गई, अदब कुरान में इसी तरह रात कट गई और वो सो नहीं सका। अल्लाह पाक को मेरे इस अमल की अदा इतनी पसंद आई, अल्लाह ने कहा कि महमूद तुमने मेरे कलाम की अजमत की और अदब किया, मैंने तुम्हारी इज्जत और अजमत का फैसला कर लिया है। तो भाई अदब आदमी के अंदर आना बहुत जरूरी है। आमतौर पर अब ये नौजवान नस्लों में तो बहुत ज्यादा ये बेइत्तेनाई और लापरवाही बहुत ज्यादा हो रही है, बस कोई मसला सामने आ जाता है तो आदाब की कोई रियायत नहीं रखते लोग। तो मेरे दोस्तों अल्लाह के मुबारक कलाम को अजमत के साथ, अदब के साथ पढ़ें। अरे अच्छा, और भी आदाब हैं उसके बहुत सारे, उसमें से एक दो अहम अदब जो बात ही नहीं आदाब है, उनमें से एक ये है कि कलाम और साहिब कलाम की अजमत दिल में बिठाए, ये किसकी बात है। और इन आदाब में से इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाहि अलैह ने कुछ और हवालों से ये बात लिखी है कि अदब का एक रुख ये है, कलाम पाक की तिलावत का एक तरीका ये है कि अल्लाह से गोया यूं कहे कि परवरदिगार मैं आपका कलाम पढ़ रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, ए अल्लाह आप, मैं पढ़ रहा हूँ आपका कलाम, आप सुन रहे हैं। और दूसरा जब लिखा है और ज्यादा गहरा वो ये है कि अल्लाह पाक कलाम कर रहे हैं और उनके सुनाने से मैं सुन रहा हूँ और उनके कहलवाने से मेरी जुबान पर यह कलाम आ रहा। और तीसरा एतबार और ज्यादा नाजुक है मगर ज्यादा जी वकीतर है, साथ ही साथ वही है कि कलाम के साथ कलीम की मुनासबत को समझता रहे, सिफत के साथ मौसूफ की जात का लिहाज रखे, उसको जी शुहूदी एतबार कहते हैं अल्लाह वालों के पास। अगर अल्लाह किसी का जवाब दे दे अल्लाह वालों के साथ कुछ मुनासबत पैदा करने की कोशिश कीजिए तो आदा में बात ही नहीं कहलाते। और दो अहम अदब और हैं, एक है उसमें गौर और फिक्र करना। इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि उसके मामूर और मनही का मुखातब अपने को समझे, अकीम सलाम बोल के अगर कहीं आया तो अब ये सोचे कि अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया है, अब मुझे नमाज कायम करना है, इसका मुखातब मैं हूँ,
تو مامور کے اعتبار سے مخاطب اپنے کو سمجھے، منہی کے اعتبار سے مخاطب اپنے کو سمجھے، جو چیز حلال ہے اس کو اختیار کرے، جو چیز حرام ہے اس سے اپنے آپ کو بچائے، سمجھ رہے نا؟ اسی لیے وہ بہت زیادہ ضروری ہے بھی. اسی لیے حدیثوں میں آیا ما آمن باللہ من استحل محارمہ، جو شخص قرآن مجید کے حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھتا ہے وہ در حقیقت اللہ کے مبارک کلام پر ایمان ہی نہیں رکھتا، مومن نہیں ہے وہ آدمی. تو اس کے کچھ ظاہری آداب ہیں، کچھ باطنی آداب ہیں. اور قرآن مجید تو سمجھنا ہے تو بھائی مفسرین سے سمجھنا اور اہل تفسیر سے سمجھنا، اپنے طرف سے بے حرمت مطالب نکالنے کی کوشش نہیں کرنا. اس لیے کہ قرآن مجید کی تفسیر کا ہر ایک کو حق حاصل نہیں ہے، معنی جاننے کا حق حاصل ہے، تفسیر سمجھنے کا حق حاصل ہے، حدیث سمجھنے کا حق حاصل ہے، مفہوم وفاہم سمجھنے کا حق حاصل ہے، لیکن اپنی ذات سے نہیں، جو ان علوم کے ماہر ہیں ان سے. قرآن مجید کی تفسیر کو معلوم کرنے کے لیے 14 علوم پڑھنا پڑتا ہے. یہ جو شمال اور جنوب میں پوری دنیا کے اندر جو دینی مدارس ہوتے ہیں ان میں وہ سارے علوم پڑھائے جاتے ہیں. مثال کے طور پر یہ جی علم لغت ہے، یہ ضروری ہے، اور علم نحو ہے، یہ ضروری ہے، علم صرف ہے، یہ ضروری ہے، علم استقامت ہے، یہ ضروری ہے، علم قراءت ہے، یہ ضروری ہے، علم معانی ہے، علم بیان ہے، علم بدی ہے، یہ بلاغت کی علوم کہلاتے ہیں جی علوم کے اعتبار سے. علم العقائد ہے، ایسے علم القراءت ہے، ایسے ہی فقہ ہے، اصول فقہ ہے، اور ایسے ہی جو ہے نا جی تفسیر ہے، اصول تفسیر ہے، حدیث ہے، اصول حدیث ہے، اور خاص طور پر حدیث کی وہ تفصیلات جس کا تعلق اسباب نزول سے ہو آیات کی، اور جی اور ورود شان ہو احادیث کی، اور خاص طور پر ناسخ اور منسوخ، کون سی حدیث پہلے بتائی گئی، کون سی حدیث بات کی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بات کون سی تھی، بات کی بات کون سی ہے، ان دونوں کلاموں کے اندر تضاد ہے، ان کے اندر توافق اور تطابق کی کیا شکل ہے، یہ علوم ہوتے ہیں 14 علوم. اس کے بعد تب کہیں جا کر قرآن مناسبت خصوصی پیدا ہونے کے بعد ہے نا اللہ کے مبارک کلام کو سمجھنے کا سلیقہ آتا ہے. تو اللہ حکم کو کون علم دیتے ہیں اس کو 15واں علم کہتے ہیں، وہ 14 علوم سے مستغنی رکھتا ہے، لیکن اللہ کے خصوصی کرم سے کسی کسی کو دیا جاتا ہے. وہ 15واں علم کو علم وہبی کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کسی کسی کو عطا فرماتے ہیں، اللہ جس کو مناسب سمجھتے ہیں اس کو عطا کر دیتے ہیں. جیسے میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک نے علم وہبی سے سرفراز فرمایا تھا، وہ کسی دینی ادارے کے فارغ نہیں تھے، مطلب فارغ سند یافتہ نہیں تھے، لیکن میں اللہ کے مبارک کلام کو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سمجھتا تھا، اور ان کی اپنی آیتوں کا جو اشتباہ ہوتا تھا، جو شکوک ہوتے تھے، جو شبہات ہوتے تھے، جو اشکال ہوتا تھا، شو مثال کے طور پر ایک مرتبہ میں نے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یوں کہا کہ حضرت بڑی بڑی کتابیں لکھی جاتی ہیں، بڑے بڑے علوم پیش کیے جاتے ہیں، بڑے بڑے بیانات ہوتے ہیں، اور بڑی بڑی تفسیریں ہوتی ہیں، حدیثیں لکھی جاتی ہیں، بڑی تفصیلات ہوتی ہیں، صاحب شفاعت کے مضمون میں آپ کچھ ارشاد فرما دوں، شفاعت کے بارے میں آپ کچھ ارشاد فرما. تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ماشاء اللہ تم تو دارالعلوم دیوبند اور ندوہ کے پڑھے ہوئے ہو، آیت الکرسی تو یاد ہوگی نا، لو صاحب میرے سے آیت الکرسی پڑھوائے. کہا کہاں؟ فرمایا کہ دیکھو پڑھاتے رہے، میں وقت کی تنگی سے پورا نہیں پڑھ پا رہا ہوں، لیکن مطلوبہ جملہ حاضر کر دیتا ہوں. فرمایا کہ دیکھو من الذی یشفع عندہ، جب یہ جملہ پڑھا تو حضرت نے کہا کہ رک جاؤ، یہ شفاعت کا آدھا مسئلہ ہے. پھر اس کے بعد کہاں کہ آگے پڑھو، میں نے کہا اللہ باذنہ، حضرت نے کہا کہ رک جاؤ، یہ شفاعت کا پورا مسئلہ ہے. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ من الذی یشفع عندہ یہ شفاعت کا آدھا مسئلہ، اور اللہ باذنہ یہ شفاعت کا پورا مسئلہ ہے. تفصیل تو آپ 3 گھنٹے بھی ہوں تو آپ کو کافی نہیں ہوں گے تب سمجھانے کے لیے، لیکن منشا یہ بتانے کا ہے کہ اللہ پاک علم وہبی کسی کسی کو عطا کرتے ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ محروم رہے، ایسا نہیں ہوتا، اگر 2 شرطیں پوری ہوں تو اللہ اپنا خصوصی علم کی کچھ نہ کچھ جھلک دے دیتے ہیں. ایک متعلقہ صحیح علم پر عمل، اور دوسرے دنیا سے بے رغبت ہو جانا. یہ 2 صفات پیدا ہونے پر اللہ پاک علم وہبی کے انوار اور برکات عطا کر دیں. تو بھائی قرآن پاک پڑھیے، سمجھیے، سمجھائیے، فکر کیجیے، غور و فکر کرتے رہیے، بتاتے رہیے. افلا تدبرون القرآن ما علی قلوب النقفان، کیا دلوں پر خفل لگ گیا ہے، سمجھتے نہیں؟ سمجھنا تو ہے جی، سارا دستور تو وہی ہے، سارا قانون وہی ہے، اصول وہی ہے جی، احکام وہی ہیں، آیات وہی ہیں، انہیں آیات کو تفصیلات کو سمجھ، تفصیلاتی طور پر سمجھنا ہوتا ہے. تو بڑے بڑے کے نازک اعتبارات ہیں. تو قرآن مجید کی عظمت اور اس کی اہمیت کو پیش نظر رکھیے اور اس کو بار بار پڑھتے رہیے. کتنا پڑھنا چاہیے مجھے, اس میں مختلف روایتیں ہیں. بعض روایتیں آپ کو وہ ملیں گی جس میں بعض صحابہ کا یہ عمل ملے گا کہ بھائی ایک رکعت میں انہوں نے قرآن پڑھایا, اور بعض آپ کو روایتیں ایسی ملیں گی جس میں یہ ملے گا کہ دو رکعت میں انہوں نے قرآن پڑھایا, اور بعض افراد سے آپ کو یہ روایت ملے گی کہ سنگ ایک دن میں انہوں نے قرآن پڑھایا. بعض لوگوں سے آپ کو یہ روایت ملے گی کہ ایک دن میں اور ایک رات میں قرآن مجید پڑھتے تھے. ایسا ہوتا ہے, بالخصوص رمضان مبارک میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دن میں ایک رات میں ایک پڑھتے تھے, اور خاص طور پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں 61 قرآن شریف ختم کرتے تھے. دن میں ایک, رات میں ایک, تراویح میں ایک, تو 3 دن کے 3 دگنی 60 اور تراویح میں ایک. بھائی یہ جس طرح کی جتنی چیزیں ہیں نا, یہ چیزیں انسانوں کے انفرادی اعمال ہیں. اس طرح انفرادی اور کسی کے شخصی عمل سے غیر نبی کے انفرادی طور پر کسی شخص کے شخصی عمل سے وہ عمومی مسئلہ نہیں بنتا, عمومی فتویٰ اس کا نہیں دیا جاتا. اس لیے کرنا کیا ہوتا ہے, مختلف روایتوں کو پیش نظر رکھ کر ایک تعبیری اختیار کرنی پڑتی ہے, راہ اوسط اختیار کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پر آپ کو بیشتر صحابہ کرام وہ ملیں گے جو قرآن مجید کو 7 منزلوں میں تقسیم کر کے پڑھتے تھے. یہ قرآن منزل 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 اول منزل دبم منزل سبم بول کے رہتا نا, تو وہ 7 منزلیں ہیں. وہ روزانہ ایک منزل پڑھتے تھے عموماً صحابہ کرام. اور اگر کوئی حافظ آدمی ہے یا جس کی روانی زیادہ تیز ہے اور وہ بہتر پڑھ سکتا ہے, تو وہ روزانہ اوسطاً ایک منزل پڑھ لے تو ایک ہفتے میں قرآن مجید مکمل ہو جائے گا. یہ اوسط راستہ ہے. اور اس سے زیادہ اور زیادہ اس سے زیادہ سہل راستہ یہ ہے کہ بعض روایتیں وہ ملتی ہیں جس میں جس کو جز قرار دیا گیا اور پارا بتایا گیا, پارا نمبر 1, پارا 2, پارا 3, پارا 4, پارا 5, یہ نا, تو اجزاء 30 ہوئے نا, تو الف لام میم سے لے کر عمّا تک, تو روزانہ ایک پارا پڑھ لینا چاہیے. اس طریقے سے ایک مہینے میں 30 پارے ہو جاتے ہیں, ایک قرآن مجید پورا ہو جاتا ہے. البتہ ایک بات کو یاد رکھنے سے تھوڑا توازن مل جائے گا آپ کو بات کا. جی صاحب مجمع رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے اور خاص طور سے یہ بتایا ہے کہ من قرأ القرآن فی 40 لیلہ فقد عزب, جو شخص قرآن مجید کو 40 دنوں میں اور راتوں میں ختم کرے اس نے بڑی دیر کی, اس نے بڑی دیر کی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اور زیادہ جلد ہونا پسندیدہ ہے. البتہ جہاں تک کہ حق تلاوت کا تعلق ہے, اس میں ایک خاص بات روایات ملتی ہے, وہ یہ ہے کہ اگر سال بھر میں 2 قرآن مجید اگر کسی شخص نے نہیں پڑھے تو یہ کہا جائے گا کہ وہ شخص قرآن مجید کا حق طلب کرنے والا ہے, اور وہ قرآن اس کے حق میں حشر کے دن اس کی مخالفت میں اس کے خلاف حجت پیش کرے گا. ہاں مخالفت پر آ جائے گا. ایک ہی سفارش کرے گا. امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں اس روایت کو نقل کیا ہے, القرآن شافع و مشفع, قرآن خود بھی سفارش کرتا ہے اور اس کی سفارش قبول کر لی جاتی ہے, اسی لیے اس کو شافع اور مشفع کہتے ہیں. شافع معنی شفاعت کرنے والا, اور مشفع معنی جس کی شفاعت قبول کر لی گئی ہو. ان روایات کے پیش نظر رکھنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک توازن لے لینا چاہیے آدمی کو. وہ یہ ہے کہ عام طور پر اگر اللہ پاک حوصلہ عطا فرمائے تو روزانہ ایک منزل پڑھ کر, یہ خاص طور پر حفاظ کرام 7 دن میں ایک قرآن مجید کو پورا کریں, اور خاص طور پر ایک عوامی طور پر جو عمومی افراد ہوتے ہیں وہ روزانہ ایک پارا پڑھنے کی ترتیب بنا لیں اور ایک مہینے میں قرآن مجید کو پورا کریں, اور 40 دن میں تو کسی بھی صورت سے پورا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. باقی یہ ہے کہ اگر کسی کو آتا ہی نہیں ہے پڑھنا تو میرے دوستو اس کو سیکھنا واجب ہے, اس کو لازم ہے کہ وہ سیکھے. اگر اس کے پاس وقت نہیں ہے تو وقت نکالنا واجب ہے. اگر نہیں آ رہا اس کو پڑھنا تو بار بار پڑھتا رہے, ایک ایک لفظ ہی سیکھتا رہے, الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, ایک آیت ہی بڑھے زیادہ نہ بڑھے. اسی لیے بعض محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید کو ابتدا میں جو نازل فرمایا, ابتدائی آیت میں اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم, یہ 5 آیتیں سب سے پہلے اتری ہیں. جی بزرگان دین نے اور اولیاء اللہ نے محدثین نے یہ بات بتائی ہے کہ 5 آیتیں روزانہ پڑھنے سے بڑی برکت ہوتی ہے. بس وہ یہ آیتیں بس پانچ آیتیں پڑھیا کرو, تین آیت پانچ آیت, تین آیت پانچ آیت, پھر رفتہ رفتہ جی مقدار بڑھتی رہے. اتنا بھی کسی کو یاد نہیں ہو رہا ہے تو تھوڑا تھوڑا یاد کریں, دو دو لفظ یاد کر لیں, تین تین لفظ یاد کر لیں. ایک منٹ کا بھی سبق دے رہے ہیں آج کل تو بزرگان دن, ایک منٹ اگر کسی کے پاس موجود ہے تو ایک منٹ کا بھی وہ سبق لے سکتا ہے, ہم سے بھی لے سکتا ہے, وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں, آپ کو ایک گھنٹے کا سبق بھی دیا جا سکتا ہے اور ایک منٹ کا بھی سبق دیا جا سکتا ہے. سمجھ رہے, مثال کے طور پر جناز آیا ہوا ہے, آپ کسی کو جنازے کا احکام معلوم نہیں ہے تو بھائی معلوم ہے کہ چار تک بھی نہیں, اور آسان طریقہ یاد رکھ لینا, سنا ہو درود ہو درود ہو سر جی, سنا ہو دعا ہو درود ہو سلام, نماز جنازہ ہوئی وہ سلام, بہت آسان ہے, کچھ بھی مسئلہ مشکل نہیں ہے, ایک منٹ میں یاد کر سکتے ہیں. آدمی کے اندر حوصلہ چاہیے سیکھنے کا, سکھانے کا, سمجھنے کا, سمجھانے کا, اور خاص طور پر توافق موافقت کے جو اعتبارات ہیں, توفیق کے جو اعتبارات ہیں, ان کو خاص طور سے ملحوظ رکھیں اور قرآن کے ساتھ اپنا خاص رابطہ برقرار رکھیں. ایک آخری بات ذکر کرتے ہوئے دو تین منٹوں بعد ختم کرنا ہے کہ قرآن مجید کی عظمت, اس کے ساتھ لگاؤ, اس کے ساتھ تعلق انسان کا بالخصوص مسلمان کا فطری ہے, تو اس کو برقرار رکھیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چیز ضائع ہو جائے, اور اگر لیا ہوا تحفہ کہیں واپس نہ ہونے پائے. اسی لیے ایک مہینے تک جو ہمیں گرما گرمی رہتی ہے آدمی کی, بھائی اب جو لوگ شبینے پڑھ رہے ہیں وہ کس انداز سے پڑھ رہے ہیں وہ تو مفتیان کرام کو پوچھ لو, سماعت قرآن کے مسئلے وہ مفتیان کرام سے پوچھ لو, تو بھائی عورت کی آواز بھی عورت ہوتی ہے, وہ لاؤڈ اسپیکر وقت پھینک کے بازار میں پھینک نہیں جاتی. تمہارے لیے ایک ہے شخصی طور پر آدمی کا اپنے گھرانے میں کسی حافظ کی حفاظت کا نظم کرنا, اور ایک ہے لاؤڈ اسپیکر لگا کر دوسروں کے اندر خلل ڈالنا, یہ دونوں بہت زمین آسمان کا فرق ہے دونوں میں. سمجھ رہے نا, اس طرح سے کسی عورت کے ذریعے سے اس طرح آواز کو باہر پھینکنا درست نہیں ہے. اب اپنے گھر کی جگہ کسی حافظ بچی ہے, اس کے حفظ کی حفاظت کے لیے کوئی ترتیب بنا لیں, ایک علیحدہ بات ہے, اور قرآن مجید کو ترتیب سے پڑھنا ضروری ہے. ایک کم سے کم تدبیر پڑھے, اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا تو حدر پڑھے, لیکن حدر کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ الفاظ غائب ہو جائیں. حافظ کہاں ڈوب رہا ہے, کہاں نکل رہا ہے نہیں معلوم ہے, چاہے سے حافظ سے قرآن سننا جائز نہیں ہے. جو حافظ قرآن پڑھ رہا ہے اور کہاں ڈوب رہا ہے, کہاں نکل رہا ہے نہیں معلوم ہوتا, تو ایسی صورت میں قرآن سننا درست نہیں ہے. علم طرح پڑھنا زیادہ اچھا ہے اس سے. سمجھ رہے بھائی, اس بات کو یاد رکھیے آپ. اگر پڑھ رہے ہیں نشاط ہے, ذوق ہے, شوق ہے, ہمت ہے, الحمدللہ بہت اچھا, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کتنے شروع سے رہتے ہیں. یہ پانچ یہاں رہتے جماعتیں اور پانچ چائے خانے میں رہتے ہیں. بولے میاں جاتے کیوں نہیں, تو وہ ابھی تو رکوان ہے, رکو میں جانے کے لیے حافظ صاحب ابھی ڈیڑھ گھنٹہ ہے. میرے دوست یہ ترتیب سے نماز جو ہے نا یہ آفت بن جائے گی الٹا. ہاں اسی لیے حدیث میں آیا ہے ربطان القرآن والقرآن یلعنہ کما قال علیہ السلام. بعض قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ایسی تلاوت کرتے کہ خود قرآن مجید پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن قرآن اس کے لیے لعنت بھیج رہا ہوتا ہے. ایسی دو تین روایت میں پیش کرتا وقت کی تنگی کی وجہ سے نہیں. ربطان القرآن والقرآن یلعنہ, بھائی کہیں ایسا نہ ہو رحمت کے بجائے لعنت کا استحقاق. اسی لیے ایسے ہی شب کا انتخاب ہونا چاہیے کہ جو حافظ ہو قاری ہو جی اور ترتیب سے پڑھ سکتا ہو, یا کم سے کم مخارج صحیح ہو, الفاظ درست ہو جی اور نیت درست ہو, اور وقت کے اعتبار سے نزاکت کو پیش نظر رکھ کر پڑھ سکتا ہو, اور موت کے محل سے پیچھے رہنے والے مقتدیوں کے ضعیفوں کا خیال رکھتا ہو, اور خاص طور پر الفاظ کو ایسا ادا کرے کہ اس کے اندر کوئی مد ہے تجدید ہے, زیر زبر پیش سے زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. آپ نے سمجھ سب چل رہا ہے تو آپ چلنے دو چلنے دو چلنے دو, ایسا نہیں, زیر زبر کا بھی اگر فرق ہو گیا تو زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. میں آپ کو مثال نرد کر رہا ہوں ایک منٹ میں یہ بات, کہ بھائی دیکھ اگر کوئی شخص من ختن کے من ختن ہوگا خے تے نون, من کے معنی کون, ایک لفظ ہے ختن خے تے نون, اس کے بعد ایک کا, اگر نون کو پیج دیے اور یوں پڑھے من ختن ہوگا تو معنی ہوتے ہیں تمہارے داماد کون ہیں, اور اگر نون کو پیش کے بجائے زبر پڑھ لیے من ختن کا تو اس کے معنی ہے آپ کی ختنہ کون کی ہے. اتنا فرق پڑتا ہے. اب آدمی بول رہا ہے چل رہا چلنے دیجیے چل رہا چلنے دیجیے, میرے دوستوں وبال بن جائے گا. ایک ایک حرف کو سوچ کر سمجھ کر اہتمام سے انتظام سے سیاق کو سباق کو جان کر فکر سے غور سے اہتمام کے ساتھ آدمی کو پڑھنا چاہیے, اور بہت زیادہ اہتمام توجہ دینا چاہیے اس طرف, اور بہت سارے بے شمار احکام ہیں. آدھے گھنٹے میں آپ سے کیا بات ہو سکتی ہے اس باب میں, اتنی بات پر اکتفا کرتا ہوں, لیکن ایک اہم اعلان باقی ہے, وہ یہ ہے کہ بھائی یہی مسجد عالمگیری شانتی نگر جی جس میں آپ خیرات نماز جمعہ ادا کر رہے ہیں,
جی اللہ تعالیٰ اس کو جی نظر بس سے اور حاسدین کے حسد سے بچائے. مجلس انتظامی اپنی خوبیوں کے ساتھ کام کر رہی ہے. آپ حیرت سے کرنا یہ ہے کہ رمضان ہے تو بہت سارے مسائل سامنے آتے ہیں, تو اس میں اجمالاً لکھا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر قسم کی ضرورت رہتی ہے, حفاظ کی نظم کی جی ضرورت رہتی ہے, تعمیر کا مد رہتا ہے, اور کچھ طہارت خانوں کے مسائل رہتے ہیں, اوپر کے مسائل رہتے ہیں, کچھ تعمیری مسائل رہتے ہیں, کچھ راستوں کے مسائل رہتے ہیں, اور مختلف قسم کے جی مدد رمضان مبارک میں خاص طور پر بڑھ جاتے ہیں. تو میرے کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ میں عید عالمگیری میں چندے کی اپیل کروں. مجھے یہ بات پسند نہیں آتی. مجھے تو یہ بات پسند ہے کہ عالمگیری مسجد عالمگیری کی ضرورت کون کون سی ہے. مثال کے طور پر صاحب, ایک گنبد بنا, ایک جو ہے نا مینارہ بنانا ہے, تو ایک آدمی ذمہ داری لے رہے کہ صاحب میں مینارہ بنا دیتا ہوں, چند لگائے گا جی. لیکن ایک آدمی ذمہ داری لے رہے صاحب میرے ذمہ طہارت خانے ہیں, ایک یہ ذمہ داری صاحب چھت میں دے دوں گا, ایک یوں ذمہ داری لے لے کہ صاحب لوہا وغیرہ جو ہے وہ میرے ذمے میں. اس طرح مسجد عالمگیری میں لوگ بخیل لوگ نہیں ہیں. یہاں پر اللہ پاک کے فضل اور کرم سے اچھے لوگ رہتے ہیں, سمجھدار لوگ رہتے ہیں, اسی لیے میرے دوستو. لیکن اس کے باوجود مجھے چندے کی اپیل کرنا پڑتا ہے. اتفاقی طور پر آ گئی ہے, ورنہ میں تو کوئی درخواست ہی نہیں لیتا. یہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. جی کئی برسوں سے آپ اس مسجد کی خدمت کر رہے ہیں, ہر طرح کا تعاون اس مسجد کے ساتھ شامل ہے. حال ہے آپ حضرات کا, آپ حضرات آپ کی مرتبہ بھی بہت دل کھول کر فیاضانہ طریقے سے ہر لحاظ سے آپ خود رجوع ہو کر یہ سمجھ کر کہ اس مسجد کی کون کون سی ضرورتیں ہیں اور مجھ سے کیا خدمت لے سکتے ہیں, اس طرح توجہ فرمائے. جو حضرات اس طرح کی کچھ مسجد کا خصوصی تعاون کرنا چاہتے ہیں, خاص طور سے ان حضرات سے اپنا رابطہ پیدا کر لیں. ایک جناب محمد غوث الدین صاحب صدر, دوسرے جناب فضل اللہ بیگ صاحب نائب صدر, اور تیسرے جناب انم صاحب معتمد, چوتھے جناب نذیر احمد خان صاحب خازن, اور پانچویں جناب اقبال صاحب مؤذن. جی یا اسی طریقے سے خاص طور پر اگر کوئی رات اگر بینک میں جمع کرانا چاہتے ہیں تو اسٹیٹ بینک آف حیدرآباد شانتی نگر برانچ, اسٹیٹ بینک آف حیدرآباد شانتی نگر برانچ, اکاؤنٹ نمبر 5193751937, اور دوسرا نمبر ہے 5503755037. مزید اور روابط اور کام کاج کی وسعتوں اور حالات کے تعاون کے اعتبار سے جو ضرورتیں ہیں, آپ حضرات اس مسجد سے انتظامی کے ان ذمہ داروں سے خاص رب پیدا کر کے ہر طرح سے تعاون کا پیشکش کریں. اللہ آپ لوگوں کو بے حد قبول فرمائے. سنت ادا فرما لیں, 5 منٹ گوارہ کر لیں.